वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सूरह मायदा आयत नंबर 93 से हम आगाज करेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस आयत का मौजू है क़ुर्ब इलाही के दर्जात, और इसमें तीन दर्जे अल्लाह ताला ने बयान फरमाए हैं, एक इस्लाम, दूसरा ईमान और तीसरा एहसान। लेकिन एक दर्जे से दूसरे दर्जे पर पहुंचने के लिए तक्वा जो है वो ज़रिया है। चुनांचे तक्वा आदमी जितना इख्तियार करता जाता है उतना ही आगे अल्लाह से क़ुर्बत के दर्जात में बढ़ता जाता है। तो फरमाया लैसा अललज़ीना आमनू वामिलुस्सालिहाति जुनाह, नहीं उन लोगों पर जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक काम किए कोई गुनाह। फ़ीमा तअमू इज़ा मत तक़ऊ, जो कुछ वो पहले खा पी चुके जबकि उन्होंने तक्वा अख्तियार कर लिया। व आमनू वामिलुस्सालिहात, और फिर ईमान लाए और नेक अमाल किए। सुम्मत तक़ऊ आमनू, फिर वो बचते रहे, अल्लाह का मज़ीद तक्वा अख्तियार किया और ईमान लाए। तो यहाँ जो पहली दफ़ा तक्वा का ज़िक्र है उसमें जो है वो बाज़ मुफस्सरीन की राय है कि यहाँ मुराद है कुफर और शिर्क से बचना। तो जो कुफर और शिर्क से बचे, ईमान लाए और नेक अमाल किए, और फिर वो जो फिर बचे और ईमान लाए, यहाँ मुराद है कबाइर गुनाह से बचना, शराब जुआ पहली हुरमत आ रही। फरमाया सुम्मत तक़ऊ अहसनू, फिर उन्होंने मज़ीद तक़वा अख्तियार किया और वो नेकी के जो इंतहाई दर्जे एहसान के दर्जे तक पहुँचे। वल्लाहु युहिब्बुल मोहसिनीन, अल्लाह महबूब रखता है एहसान करने वालों को, इस दर्जे पर पहुँचने वालों को। तो बहरहाल ये तीन दर्जे बयान होते हैं, इस्लाम यानी ईमान लाना, नेक अमाल करना, फिर ईमान का दर्जा जो हमने समझा था दिल के यकीन और इसका बराह रास्त ताल्लुक़ जो है इंसान के अमल से, और फिर एहसान का दर्जा। और ये बुखारी मुस्लिम दोनों में रिवायत मौजूद है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्कि जो है पूरी अगर आपको रिवायत जो है उसका एक मफहूम बयान हो जाए तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, वो फरमाते हैं कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर थे कि एक अजनबी शख्स दाखिल हुआ जिसने बड़े सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे और बहुत साफ़ सुथरा था। तो असल में अजनबी उन्हें नज़र आ रहा है, यानी वो मदीना का रहने वाला नहीं था वरना पहचान लेते, और दूर से अगर कोई आए तो उसके कपड़े साफ़ सुथरे नहीं होने चाहिए। इतना बड़ा सहरा का सफ़र कर कर आ रहा है तो कपड़े मैले कुचैले होने चाहिए थे, चेहरे पे थकावट होनी चाहिए थी, बाल धूल से हटे हुए होने चाहिए थे। लेकिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि वो शख्स बड़े साफ़ सुथरे कपड़ों में था और बिल्कुल हशाश बशाश और गोया नहा कर अभी आए, और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर बिल्कुल आपके सामने बैठ गया, और अपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुजानों बैठे हुए थे तो उसने अपने घुटने आपके घुटनों से मिला दिए और अपने हाथ आपके रानों पर रख दिए, और फिर उसने जो है चंद सवालात किए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। पहला सवाल उसने किया या मोहम्मद अखबिरनी अनिल इस्लाम, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बताइए इस्लाम क्या है। तो आपने जब जवाब दिया तो उसने कहा सद्दक़्ता, आपने बिल्कुल सही कहा। सहाबा ने कहा हमें बड़ी हैरत हुई, खुद ही सवाल करता है फिर जवाब की तस्दीक कैसे करता है जैसे उस्ताद हो। और फिर उन्होंने सवाल किया कि अखबिरनी अनिल ईमान, अखबिरनी अनिल ईमान, मुझे ईमान के बारे में बताइए। और इसी तरह फिर तीसरा सवाल किया कि अखबिरनी अनिल एहसान, तो आपने फरमाया अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराहू, तुम अल्लाह की इबादत ऐसे करो जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो। फ़इल्लम तकुन तराहू फ़इन्नहू यराक, फिर अगर तुम अल्लाह को नहीं भी देख रहे तो अल्लाह तो तुम्हें देख ही रहा है। और फिर इस पर जो है उन्होंने मज़ीद सवाल किया उस शख्स ने कि अच्छा मुझे क़्यामत के बारे में बताइए, क़्यामत कब आएगी। तो आपने कहा कि जिससे सवाल पूछा जा रहा है वो पूछने वाले से ज़्यादा नहीं जानता। तो फिर उस शख्स ने कहा अच्छा मुझे फिर क़्यामत की कुछ निशानियाँ बताइए। तो आपने पहली निशानी बताई कि लौंडी मालकन को जनेगी, तो इससे अमूमन मुराद ली जाती थी कि बच्चियां नाफरमान हो जाएंगी अपनी माओं की, और उल्टा जो है वो माएँ बच्चियों की जो है वो हुक्म मानने में लग जाएंगी। जैसे आजकल का ज़माना बच्चियां चलाती हैं अपनी माओ को और माएँ जो है उनकी ख्वाहिश के मुताबिक सारे मामलात कर रही होती हैं। लेकिन एक इससे मुराद फिर आज के दौर में निकल आई है क्लोनिंग से। आजकल अब ये जो क्लोनिंग एक टेक्नोलॉजी निकली है इसमें जो है फीमेल से उसी की डुप्लीकेट जो है वो बनाई जा सकती है। जिस्म का एक सेल लिया जाता है اور اس سے جو ہے اس سیل کو دوبارہ گرو کیا جا سکتا ہے، یعنی وہی کاپی جو ہے اس شخص کی پیدا کی جا سکتی ہے. تو سیروگیٹ مدرز وہ لے لیتے ہیں اور یہ کلوننگ کے ذریعے جو ہے کاپی بنا دیتے ہیں. یہ ابھی تو جانوروں میں ہو رہا ہے، انسانوں کے لیے بینڈ ہے. اسی طرح آپ نے دوسری مثال بیان کی، دوسری علامت قیامت کی، کہ ننگے پیر اور ننگے بدن بکریاں چرانے والے وہ اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے لگے. تو یہ آج کا دور ہے، جب آپ پورا یہ مڈل ایسٹ دیکھیں، یعنی 60s میں یہاں پر دھول اڑ رہی تھی، 70s میں ڈیولپمنٹ شروع ہوئی، اور اب تو آپ دیکھ رہے ہیں ابھی ایک عمارت بن کر تیار نہیں ہوتی کہ اس سے اونچی بنانے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ بھائی اسے گراؤ اور نئی بناؤ جس سے اونچی. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات بتائی تھی جو ہے قیامت کی. تو یہ ساری باتیں کر کر وہ شخص اس نے کہا کہ آپ نے صحیح کہا، اٹھ کر چلا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے کہ تم جانتے ہو یہ کون تھے؟ صحابہ نے کہا نہیں، ہم تو اس سے واقف نہیں ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. تو وہاں پر بھی آپ دیکھیں گے اسلام، ایمان اور احسان، ان کے تین درجے بیان ہوئے. لیکن ان درجوں تک پہنچنے کا زینہ کیا ہے؟ وہ ہے تقویٰ، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اللہ کی ناراضگی سے بچنا. تو اللہ تعالی ہمیں تقویٰ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے حکمت حکم بیان ہو رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا یبلونکم اللہ بشیء من الصید، اور فرمایا کہ البتہ ضرور آزمائے گا اللہ تمہیں جو ہے کچھ چیزوں سے، شکار کے حوالے سے. تنالوا ایدیکم و رماحکم، جس پر پہنچتے ہوں گے تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے. یعنی آپ نے پہلے حکم پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جب تم حالت احرام میں ہو تو خشکی کا شکار نہ کرو. جو حاجی ہے یا جو عمرے کے لیے جا رہا ہے احرام کی حالت میں، تو اس پر شکار کرنا جو ہے یہ اللہ نے منع فرما دیا. نہ تو وہ خود اپنے ہاتھوں سے شکار کر سکتا ہے، نہ دوسروں کو بتا سکتا ہے کہ وہ جا رہا ہے ہرن، جاؤ اسے پکڑو، یہ بھی نہیں کر سکتا، اسے اس میں شریک ہی نہیں ہونا بالکل. تو الحمدللہ یہ کتابچہ بھی موجود ہے، اسلام، ایمان و احسان، حدیث جبرائیل علیہ السلام، یہ کہلاتی ہے روایت. تو اس کی روشنی میں بہت ہی آپ دیکھیں گے کہ مختلف انداز میں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، اور حدیث میں بڑا تعلیم ہے دینی بنیادوں کی. تو جو لوگ انٹرسٹ رکھتے ہوں وہ یہ کتاب حاصل کر سکتے ہیں، اسلام، ایمان اور احسان. تو بہرحال ہم بات کر رہے تھے کہ احرام کی حالت میں خشکی کا شکار منع ہے، اس کا ذکر آ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں لازماً آزماؤں گا تمہیں. تو احرام کی حالت میں جا رہے ہو گے اور قریب سے ہرن گزر رہا ہے، اب کیا کریں، ہاتھ سے پکڑ لیں، لیکن منع ہے. نیزہ بھی قریب سے مار سکتے ہیں، لیکن جو ہے منع کیا اللہ نے. تو یہ ایک طرح کی آزمائش تھی. فرمایا لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ ظاہر کر دے اسے جو ڈرتا رہتا ہے اللہ سے غیب میں رہتے ہوئے. فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ، پس جو کوئی زیادتی کرے اللہ کے اس حکم کے بعد بھی، فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو پھر اس کے لیے دردناک عذاب. تو اللہ کے حکم عدولی پر اللہ کی سزا ہوتی ہے. تو یہاں اللہ نے حکم دے دیا ہے، حالت احرام میں شکار نہ کرو، تو شکار نہیں کرنا چاہیے. اب اگر کوئی شکار کر لے تو اس کے جو ہے اس کے کفارے کا آگے ذکر آ رہا ہے اگلی آیت میں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقتلوا الصید وانتم حرم، نہ مارو جو ہے وہ شکار کو جبکہ تم حالت احرام میں. ومن قتلہ منکم متعمدا، اور جو کوئی شکار کرے تم میں سے ارادتاً، فَجَزَاؤُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ، تو اس کا بدلہ ہے ویسا ہی جانور جیسا کہ اس نے جو ہے وہ شکار کیا ہے. يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ، اور فیصلہ کریں تم میں سے دو انصاف کرنے والے. حَجًّا بَالِغَ الْكَعْبَةِ، اب بطور قربانی کے اتنے ہی سائز کا جانور پہنچانا ہوگا کعبہ. تو ہوگا ایک ہرن جو ہے وہ شکار کیا، تو اب اسی وزن کا، اسی جو ہے اتنی جتنی جسامت کا کہ ایک بکری یا بکرا جو ہے وہ قربان کرنا ہوگا حرم میں لے جا کر. فرمایا او کفارت طعام و مساکین، یا پھر اس کا کفارہ ہے کھانا کھلانا مسکینوں کو. او عدل ذالکا سیام، یا اس کے برابر روزے رکھنا. لیذوق وبال امرہ، تاکہ وہ مزہ چکھے اپنے کیے کا. عف اللہ عما سلف، پس معاف کر دیا اللہ نے جو پہلے ہو چکا. ومن عادا، جو کوئی عادہ کرے یعنی حکم آنے کے باوجود بھی شکار کرے. فینتقم اللہ من، تو تو انتقام لے گا اللہ اس سے, واللہ عزیز ذو انتقام, اللہ زبردست ہے اور وہ انتقام لینے والا بھی. اب یہ جو اللہ کی صفات ہیں یہ ہم زیادہ توجہ نہیں دیتے, جہاں اللہ غفور و رحیم ہے وہیں وہ عزیز ذو انتقام بھی ہے, زبردست اور بدلہ لینے والا. اور جو اللہ کے احکامات توڑتا ہے, اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, تو اللہ پھر اس سے بدلہ لیتا ہے, اسے عذاب دیتا ہے. اب یہاں بات یہ آ رہی ہے کہ اگر کسی نے شکار کیا ہے تو اس کا کفارہ یہ ہے, نمبر ایک کہ اسی قیمت کا یا کہیں اسی وزن کا جانور وہ جو ہے کعبہ لے جا کر یعنی منیٰ لے جا کر وہاں قربان کرے. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ اس جانور کے برابر کے, دیکھیں کہ اس جانور کو کتنے لوگ کھا سکتے ہیں, تو اتنے مساکین کو یا اس کی جو بھی قیمت ہوتی ہے اور جیسے صدقہ فطر کے حوالے سے وہ پھر مساکین میں اتنی قیمت یعنی اتنے مساکین میں صدقہ خیرات کرے, یا پھر جتنے مساکین اس جانور کو کھا سکتے ہیں انہی کی تعداد کے مطابق پھر روزے رکھے. یہ گویا کفارہ ہوگا اس حکم عدولی کا. آگے پہ صید البحری جو ہے وہ اللہ نے حلال کیا, یعنی خشکی کا شکار حرام ہے لیکن سمندری شکار یا دریا میں شکار جو ہے وہ جائز ہے. تو فرمایا اوہل لکم صید البحری و تعامو, اور حلال کیا اللہ نے تمہارے لیے دریا یا سمندر کا شکار اور اس کا کھانا. متاع لکم وللسیارہ, یہ فائدے کے لیے تمہارے اور تمہارے قافلے کے, یعنی سیارہ کہتے ہیں چلنے والی چیز کو, تو جو بھی کانوائے جس میں آدمی جا رہا ہے یا بحری جہاز میں جا رہا ہے ان سب کے لیے فائدے کی چیز ہے. اب یہ اللہ کی مرضی ہے اس لیے کہا گیا. وحرم علیکم صید البری ما دمتم حرما, اور حرام کیا اس اللہ نے تم پر خشکی کا شکار جب تک کہ تم حالت احرام میں ہو. واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون, اور ڈرتے رہو اللہ سے جس کے حضور تم نے بالآخر جمع ہونا. آگے شعائر اللہ کا احترام کرو. شعیرہ کہتے ہیں وہ چیز جس سے جو اللہ سے منسوب ہو, جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے. تو فرمایا جعل اللہ الکعبۃ بیت الحرام قیاما للناس. نمبر ایک پہلا شعیرہ کیا ہے, وہ کعبۃ اللہ ہے. فرمایا بنایا اللہ نے کعبہ کو جو گھر ہے حرمت والا اور قیام کا ذریعہ ہے, قیام کا باعث ہے لوگوں کے لیے. ہم جانتے ہیں احادیث میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے کعبہ اٹھا لیا جائے گا, جب تک کعبہ ہے تو گویا ایک طرح کا قیام کا ذریعہ. دوسرے سے مراد یہ ہے کہ اب ایک بہت بڑا مرکز بن چکا ہے کعبہ, جہاں مسلمان ایک تو ہر سال ملاقات کرتے ہیں, پھر پورا سال آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو ہے عمرہ اور طواف کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. نمبر دو والشہر الحرام, اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینوں کا بھی احترام کرنے کا حکم دیا ہے. یہ کون سے مہینے؟ ذی قعدہ, ذی الحج, محرم اور رجب, یہ چار مہینے جن میں احترام کرنا چاہیے, خود سے جنگ کا آغاز نہیں کرنا چاہیے. اور فرمایا والہدی والقلائد, اور تیسرا اور چوتھا شعیرہ بیان ہو رہا ہے. ہدی اس جانور کو کہتے ہیں جو بنا میں قربان کرنے کے لیے جایا جا رہا, اور قلائد ان جانوروں کو کہتے ہیں جن کے گھروں میں ہار ڈال دیا جاتا ہے یا کوئی رسی ڈال دی جاتی ہے جو علامت ہوتی ہے کہ یہ اب جانور اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے گا. کیونکہ یہ چیزیں اللہ سے منسوب ہو جاتی ہیں, اس لیے ان کی عزت کرنا, ان کی بے حرمتی نہ کرنا, یہ بھی ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے. تو جسے اللہ سے محبت ہوگی وہ ان چیزوں کا پاس کرے گا, ان کا لحاظ کرے گا. تو فرمایا ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض, اور یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ اللہ کو معلوم ہے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں. ون اللہ بکل شعین علیم, اور بے شک اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. تو وہ جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں اللہ کی یعنی اللہ پر کتنا ایمان ہے, تم اللہ کے شاعر کی کتنی جو ہے وہ کتنا ادب کرتے ہو, کتنا پاس کرتے ہو. البتہ ان چیزوں کا ادب اللہ کی وجہ سے ہے, صرف ان چیزوں کو ہی جو ہے وہ ان کی پوجا مطلوب نہیں ہے. بعض دفعہ لوگ قربانی کے جانور کا کچھ زیادہ ہی اس کی سیوا کرتے ہیں, اور بالکل ایک طرح کا پوجا پاٹھ کا, مجھے پتہ نہیں بات کتنی صحیح ہے, لیکن جو ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اب دودھ پلایا جاتا ہے گائے کو اور اسے بادام پستے کھلائے جاتے ہیں اور جی بڑی اس کی خدمت کی جاتی ہے. تو بھائی ادب اور لحاظ اس لیے ہو کہ اللہ سے منسوب ہے. اصل حقیقی محبت اللہ کی, عبادت ان چیزوں کی نہیں کرنی, ان سے تو تعلق اس لیے ہے کہ یہ اللہ کے نام پہ جا رہے ہیں. اصل تو جھکنا جو ہے, عبادت کرنا ہے, خوش کرنے کی کوشش کرنی ہے, وہ اللہ کو کرنی ہے. آگے پھر اللہ کی دو شانوں کا بیان آ رہا ہے. فرمایا اعلموا ان اللہ شدید العقاب, خوب جان لو کہ اللہ بہت سخت عذاب دینے والا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ, اور یہ بھی جان لو کہ اللہ بہت بخشنے والے, مسلسل رحم فرمانے والے. اصل میں ان دونوں شانوں کا ادراک ہونا بہت ضروری ہے. اگر آدمی صرف اللہ کی جو ہے وہ عذاب ہی کو اپنے اوپر تاریخ کر لے کہ میں تو ہوں ہی گناہ گار اور میں کام میری گناہ معاف ہو سکتے ہیں اور میں تو اب اللہ کے عذاب ہی کا مستحق ہوں, تو پھر مایوسی ہو جاتی. اور پھر شیطان کہتا ہے تمہیں جب جانا ہی جہنم میں تو پھر کیا فائدہ نماز روزے اس کا, بس ٹھیک ہے جو مزے کر سکتے ہو کر لو, پھر تو جلنا ہی ہے. اسی طرح بہت زیادہ امید ہو جائے کہ بس اللہ تو ہے ہی غفور, وہ تو معاف ہی کر دے گا, تو پھر آدمی گناہوں پر جری ہو جاتا ہے اور بڑے بڑے گناہ کرتا ہے اور محسوس ہی نہیں کرتا. اسے ایسے ہوتا ہے جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی ہو, ہلایا اور چلی گئی. جبکہ ایک مومن تو گناہ ایسا لگتا ہے جیسے پہاڑ تلے آ گیا. تو اس لیے صحابہ کہتے تھے کہ ایمان کیا ہے, الایمان بین الخوف والرجاء, ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام. اپنے گناہوں کا خوف بھی ہو, آدمی ڈرتا رہے پتہ نہیں اللہ عذاب نہ دے, اور پھر اللہ کی رحمت سے اس کی مغفرت سے امید بھی ہو کہ اللہ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا. اور اس بات کو سمجھایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, انہوں نے فرمایا کہ اگر قیامت کے دن اعلان ہو جائے کہ صرف ایک شخص ہے جو جہنم میں جائے گا باقی سارے کے سارے جنت میں جائیں گے, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں وہ ایک شخص میں ہی نہ ہو. اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن اعلان ہو جائے کہ سارے کے سارے لوگ جہنمی ہیں ایک شخص جنت میں جائے گا, تو وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ ایک شخص میں ہی ہوں. تو اصل میں خوف بھی ہونا چاہیے اور امید بھی ہونی چاہیے. خوف کی وجہ سے آدمی گناہوں میں آگے جری نہیں ہوگا, آگے نہیں بڑھے گا, اور امید ہوگی تو مایوسی بھی طاری نہیں ہوگی. اس لیے آگے فریضہ رسول کا ذکر ہے, فرمایا ما علی الرسول الا البلاغ, اور رسول کے ذمے نہیں ہے مگر پہنچا دینا. رسول کا کام صرف پہنچانا ہے, منوانا نہیں. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون, اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو. ظاہر اپنے آپ کو بڑا نیکی اور تقویٰ کا اظہار کرتے ہو لیکن حقیقت میں کتنے نیک ہو, دل میں کتنا تقویٰ ہے, اللہ سے کتنا ڈرتے ہو, اللہ سے ان کو خوب واقف. آگے تاکید اطاعت ہے, فرمایا قل لا یستوی الخبیث والطیب, کہہ دیجئے نہیں برابر ناپاک اور پاک. ولو اعجبک کثرۃ الخبیث, چاہے آپ کو کتنا ہی متاثر کرے ناپاکی کی کثرت. حرام چاہے ڈھیروں لیکن وہ ہے ہی خراب, غلط ہے, بیکار ہے. تو حرام مال کتنا ہی مل رہا ہو آدمی کو اس کی طرف نہیں جانا چاہیے, وہ خبیث ہے ناپاک. اور حلال تھوڑا ہو لیکن وہ بہتر ہے, وہ اللہ کی رضا کا ذریعہ. تو حرام کی کثرت ایسا نہ ہو کہ آدمی کو جو ہے اس کی طرف مائل کر دے. تو فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ, اور بس اللہ سے ڈرتے رہو. یا اولی الالباب, اے عقل والوں, لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, تاکہ تم کامیاب ہو سکو. آگے پھر بیان ہو رہا ہے کہ غیر ضروری سوالات نہ کیا کرو. اور سابقہ امتیں بھی حدیث میں آتا ہے کہ سابقہ امتوں کو ان کے ان بیکار کے سوالوں نے تباہ و برباد کیا, مفہوم ہے حدیث کا. اور آپ دیکھیں گے کہ قوم سمود نے اپنے رسول سے کہا, حضرت صالح علیہ السلام سے, کہ ہم تو آپ کو اس وقت رسول مانیں گے جب یہ سامنے پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی نکل کر آ جائے. تو جب اللہ نے زندہ اونٹنی نکال کر دکھا دی تو بھی ایمان نہیں لایا, تو کیا ہوا, اللہ کا عذاب آ گیا. اسی طرح آگے واقعہ آ رہا ہے حواریوں کا, انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ ہمارے لیے تو آسمان سے کھانا اترے, خوان نازل ہو, ایک دسترخوان اترے, ہم اس میں سے کھائیں. تو آگے بڑے شدید جو ہے ان کا بھی معاملہ آ رہا ہے. تو اس لیے یہاں کہا جا رہا ہے بلا وجہ غیر ضروری سوالات نہ کیا کرو. آیت نمبر ہے 101, فرمایا یا ایھا الذین آمنو, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, لا تسألوا عن اشیاء ان تبدل لکم تسوکم, نہ سوال کیا کرو ایسی باتوں کے بارے میں کہ اگر تم پر ظاہر کر دیا جائے تو تمہیں نقصان ہو. اب بعض لوگ پوچھتے تھے کہ اے اللہ کے رسول, میرے والد کا انتقال ہو گیا, بتائیے کس سال میں, تو اگر کہا جائے وہ جہنم میں تو پھر کیسا لگے گا. تو کہا گیا یہ تم غیر ضروری سوالات نہ کیا کرو, بھائی ایسے سوال کرو جو تمہاری آخرت کے لیے بہتر ہو. اب لوگ سوال کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا, بھائی تمہیں کیا کرنا ہے اس کا, تم سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا, تم سے تو پوچھیں گے کہ زندگی کہاں کھپائی. یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنین و آدم کے قدم ہل نہیں سکیں گے میدان عشر سے, جب تک کہ پانچ سوالوں کے جواب نہ دے دیں. نمبر ایک, زندگی کہاں کھپائی؟ نمبر دو, جوانی کہاں لگائی؟ نمبر تین, مال کہاں سے کمایا؟ نمبر چار, مال کہاں خرچ کیا؟ نمبر پانچ, جو علم حاصل کیا تھا اس پر کتنا عمل کیا؟ بھئی یہ سوالات ہیں جن کا فکر کرنا چاہیے, ان کی کوئی فکر نہیں. اور لگے ہوئے ہیں کہ وہ بتائیں کہ یہ جو اصحاب کہف تھے ان کی تعداد کتنی تھی, وہ پانچ تھے یا سات تھے یا آٹھ تھے, موسیٰ علیہ السلام کی نانی کا نام کیا تھا. بھئی تمہیں کیا کرنا ہے ان چیزوں کا, وہ چیزوں کی فکر کرو جو تمہاری آخرت کے لیے فائدہ مند. تو یہاں پر بھی فرمایا جا رہا ہے کہ ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر ظاہر کر دی گئیں تو تمہیں ہی نقصان ہو. وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ, اگر تم پوچھو کہ ان باتوں کے بارے میں قرآن کے نازل ہونے کے دوران, تُبْدَلُ لَكُمْ, تو وہ بتا دی جائیں گی تمہیں. عَفَا اللَّهُ عَنْهَا, درگزر فرمایا اللہ نے ان سے. وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ, اللہ بہت بخشنے والا بہت بہت بار, ورنہ اللہ چاہے تو ہر نافرمانی پر اسی وقت سزا دے دے, لیکن اللہ تعالیٰ بہت بار ہے, وہ فوراً سزا نہیں دیتا, موقع دیتا ہے توبہ کا. فرمایا قد سألها قوم من قبلكم, اور اسی طرح سوالات کر چکی ہیں قومیں جو تم سے پہلے تھی. ثم اصبحوا بها كافرين, پھر وہ ہو گئے ان سے جو ہے بالکل کافر منکر. تو جیسے ذکر آیا سابقہ قومیں بھی اسی طرح سوالات کرتی رہیں اور پھر وہ کہاں پہنچ گئی, کفر و شرک تک پہنچ گئی. ما جعل الله من بحیرہ, البتہ یہ سمجھ لیجئے کہ جو اچھے سوال ہیں ان سے منع نہیں کیا گیا, اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں حدیث جبرائیل جو ابھی ہم نے پڑھی وہ سوالات ہی پر تھی, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے. ظاہر ہے یہ اب بہت قیمتی سوال ہے, اس کے جواب پر پھر آگے زندگی ہے, اور پھر ایمان کیا ہے, اور اسی طرح پھر انہوں نے پوچھا احسان کیا ہے. تو یہ زندگی سے متعلق, آخرت میں کامیابی سے متعلق تو سوالات کرنے چاہیے, لیکن بے ڈھنگ کے بیکار فضول سوال جن کا فائدہ نہیں ہو ان سے بچنا چاہیے. آگے پھر خود ساختہ حرام ٹھہرانے کی ممانعت ہے. بھئی حرام وہی ہے جو اللہ نے حرام قرار دے دیا, اپنی طرف سے حلال کو حرام کرنا یہ ناجائز ہے, یہ حدود پلانگنا ہے, اللہ تعالیٰ اس سے منع فرماتے ہیں. چنانچہ فرمایا ما جعل اللہ من بحیرتیوں ولا سائبتیوں ولا وسیلتیوں ولا عام, اور نہیں مقرر کیا اللہ نے کسی کو بحیرہ اور نہ سائبہ اور نہ وسیلہ اور نہ عام. اصل میں یہ مختلف جانور تھے, وہ بحیرہ اس اونٹنی کو کہتے تھے جو جسے وہ سلیکٹ کر لیتے تھے خاص لمبی چوڑی یا کچھ باقیوں سے ذرا مختلف, اور اس کے پھر کان پھاڑ دیتے تھے اور کہتے تھے یہ ہمارے بتوں کے نام پر وقف ہے. اسی طرح صاحبہ جو ہے وہ بلکہ بحیرہ اس کان پھٹی اونٹنی کو کہتے ہیں, اور صاحبہ ایک خاص منتخب کی ہوئی اونٹنی کو, اور وسیلہ ایسی اونٹنی کو کہتے تھے جو کئی مادہ بچے دے چکی ہو, جس سے بہت ساری اونٹنیاں ہو چکی. اسی طرح حام ایسے نر اونٹ کو کہتے تھے جو کئی نر اونٹوں کا باپ ہوتا تھا, فرض کریں دس اونٹ پیدا ہو گیا اس سے تو اب کہتے تھے یہ اب حام ہے. اس قسم کے جانوروں کو وہ پھر چھوڑ دیتے تھے اور کہتے تھے نہ ان پر سواری جائز ہے, نہ ان کا دودھ جائز ہے, نہ ان کو ذبح کر کے کھا سکتے, بس ایسے ہی چھوڑ دیتے تھے بتوں کے نام پر. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کس نے حرام کر دیا, یہ اللہ نے تو یہ جانور اس طرح جو ہے ان کی حرمتیں بیان نہیں فرمائیں. وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ, لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ افترا کرتے ہیں اللہ پر جھوٹ. وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ, ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے. تو ہم نے بھی اس طرح کی چیزیں بنائی ہیں, بعض دفعہ کچھ ایسی تقریب بناتے ہیں اس میں کھانا پکاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مرد نہیں کھا سکتے, کچھ کھانا بنتا ہے وہ کہتے ہیں یہ صرف عورتیں کھائیں گی. اور بھائی کہاں سے آ گیا یہ, کہاں لکھا ہے شریعت میں کہ اس طرح کیا جائے؟ کسی چیز کو تم نے کیوں دوسرے پر جو ہے وہ حرام کر دیا؟ حرام صرف وہ ہے جو اللہ نے ٹھہرایا, انسانوں کو حق نہیں ہے کہ حلال چیزوں کو حرام ٹھہرا دے. آگے شرک کے لیے ایک بڑی دلیل جو ہمیشہ سے دی جاتی رہی ہے, اور آج میں اور آپ ہمارے ہاں بھی جو خاندانی غلط کام ہوتے رہے ہوتے ہیں ان کے لیے ہم دلیل یہی دیتے ہیں کہ بھئی یہ کیا, یہ تو ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے ہیں, تو آبا پرستی. فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس بات کی طرف جو نازل کی ہے اللہ نے اور آؤ رسول کی طرف, قَالُوا حَسْبُنَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا, تو وہ کہتے ہیں بس کافی ہے ہمارے لیے وہی جس پر ہم نے پایا اپنے آبا و اجداد کو. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولو کانا آباؤہم لا یعلمون شیئا, اگرچہ ان کے باپ دادا حق بات کو جانتے ہی نہیں ہوں کچھ بھی, وہ غلط کرتے آ رہے ہوں, تو کیا یہ باپ دادا کی پیروی میں یہ بھی غلط پر غلط کرتے آئیں گے؟ ولا یہتدون، اور نہ ہی وہ راہ راست پر ہو، یا تو باپ داداؤں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسے جو ہدایت کے راستے پر ہوں، پھر انہی کی پیروی کرو تو سونے پر سہاگا۔ لیکن اگر آبا و اجداد غلط کام کرتے آ رہے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے آ رہے ہیں، شرک کرتے آ رہے ہیں، بدعات کرتے آ رہے ہیں، تو کیا تم بھی اس وجہ سے یہ کام کرو گے کیونکہ باپ دادا کرتے آ رہے ہیں؟ بلکہ اب تو پہلے آدمی کو رکنا چاہیے تاکہ وہ عذاب جاریہ جو باپ دادا کے حصے میں جا رہا ہے وہ سلسلہ ختم، اور توبہ کرنی چاہیے، اور آئندہ خاندان کو سیدھے رستے پر لانا چاہیے، تاکہ اور اپنے بزرگوں کے لیے اللہ سے معافی کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ نادانی میں وہ یہ غلط کام خاندان میں چھوڑ گئے۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے گھرانے میں، ہمارے کنبے میں، ہماری برادری میں کیا غلط چیزیں رواج پا گئیں، اور پھر قرآن اور سنت سے اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ بہت بڑا کام ہے ہمارے لیے، انشاءاللہ یہ صدقہ جاریہ بنے گا۔ اور یہ دلیل بہت بودھی ہے کہ بھئی یہ باپ دادا کرتے آ رہے ہیں تو ہم بھی کریں گے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ دلیل یہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، تو ٹھیک ہے ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ اگر اللہ نے منع کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، تو پھر رک جانا چاہیے، تاکہ چاہے آبا و اجداد کرتے آ رہے ہوں اسے۔ آگے غیروں کی اصلاح کرنے کے لیے جو ہے وہ عدل کا ایک طریقہ بیان ہو رہا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر تمہارے اپنی ذات کی ذمہ داری ہے۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اور نہیں گمراہ کر سکتا تمہیں جو خود گمراہ ہے اگر تم ہدایت پر ہو۔ الی اللہ مرجعکم، اللہ کی طرف تم سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے۔ تو اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ دوسروں کے غلط کام تمہارے لیے جواز نہیں بن جاتے۔ اب رشوت لینا غلط ہے، لیکن آدمی یہ کہے جی سبھی رشوت لیتے، تو بھائی سب لیتے رہے لیکن تم نہیں لے سکتے، دوسروں کا گناہ تمہارے لیے جواز نہیں بن جاتا۔ سبھی شرک کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے تم بھی شرک کرو گے، سبھی حرام کما رہے ہیں تو تم بھی حرام کماؤ گے، سب زانی ہیں تم بھی زنا کرو گے، سب شراب پیتے تم بھی شراب پیو گے۔ بھائی سب کا جرم وہ تمہارے لیے حلال نہیں بن جاتا، انہیں کرنے دو جو کر رہے ہیں، تم پر تمہارے اپنے ذات کی ذمہ داری ہے، تمہیں اپنے آپ کی حفاظت کرنی۔ البتہ اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت پر ایک خطبہ دیا، اور آپ نے فرمایا کہ دعوت کا کام کرتے رہنا ہے، یہ آیت امر بالمعروف نہیں عن المنکر کا رد نہیں کرتی، یعنی تم اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ اور دوسروں کو بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ تم پر بس تمہاری ذمہ داری ہے، تم بس اپنی فکر کرو باقیوں کی فکر نہ کرو، بلکہ اسلام میں یہ ہے کہ ہمیں اپنی بھی فکر کرنی ہے اور دوسروں کو بھی بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہے۔ اسی ہم سورہ تحریم پڑھیں گے، وہاں آیت نمبر 6 میں فرمایا قو انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو آگ سے۔ تو آدمی نے اپنی بھی فکر کرنی ہے اور دوسروں کی بھی فکر کرنی ہے، لیکن دوسروں کی گمراہی، ان کے گناہ کرتے رہنا، یہ ہمارے لیے جواز نہیں بن جاتے کہ ہم بھی کریں۔ تو اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے پھر ایک خاص واقعہ ہے، آیات 106 سے 108، اور ہوا یہ کہ حضرت بدائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مدینہ سے گئے تجارت کرنے شام، ان کے ساتھ دو عیسائی ساتھی بھی تھے تجارت میں۔ اب ان کے پاس ایک بہت قیمتی سونے چاندی کا بنا ہوا پیالہ تھا، ہوا یہ کہ وہاں پر شام میں ان پر موت کا وقت آ گیا، اور انہوں نے جو ہے کچھ وصیت کی ان عیسائیوں کو، اور یہ پیالہ بھی ان کے حوالے کیا، لیکن ان دونوں ساتھیوں نے کیا یہ کہ وہ پیالہ لے لیا ان کے ترکے میں سے، باقی چیزیں دے دی ان کے گھر والوں کو، پیالہ رکھ لیا اور اسے جا کر مکہ میں بھیج دیا۔ اب یہ حضرت بدائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ داروں کا گزر ہوا، انہوں نے وہ پیالہ پہچان لیا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں انہوں نے دعویٰ کیا ان دونوں پر کہ انہوں نے یہ پیالہ چرا لیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو بلایا جو حضرت بدائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، اور پوچھا کہ بھئی یہ پیالہ تمہارے پاس کیسے آیا؟ تو ان دونوں نے کہا کہ ہم نے ان سے خرید لیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ گواہ لاؤ اس خریدنے کے، ان کے پاس گواہ نہیں تھے۔ تو آپ نے کہا اچھا تم قسم کھاؤ کہ تم نے خریدا، اور چنانچہ انہوں نے قسمیں کھائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بدائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں سے کہا کہ تم قسم کھاؤ کہ یہ جھوٹ بول رہے، تو انہوں نے بھی پھر اس طرح قسم کھائی۔ تو یہ خاص واقعہ ہے، اور چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فیصلہ حضرت بدائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کے حق میں کیا، اور وہ پیالہ ان کے حوالے کر دیا۔ تو یہ خاص واقعہ ہے جس کے پس منظر میں یہ وصیت سے متعلق جو ہے وہ احکام آ رہے ہیں۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت، تو شہادت ہونی چاہیے تمہارے درمیان جب آ پہنچے تم میں سے کسی ایک پر موت کا وقت، جب کسی پر موت آئے اور وہ اپنی چیزیں دے رہا ہو امانتاً کسی کو، تو وہاں گواہی جو ہے وہ کر لے، کچھ لوگوں کو گواہ بنا لے. تو فرمایا حین الوصیتی، یعنی وصیت کرنے کے وقت، اثنانی ذوا عدل منکم، دو آدمیوں کو انصاف کرنے والے اپنوں میں سے، یعنی مسلمان دو عادل گواہ کر لے جب وہ وصیت کر رہا ہو مرنے سے پہلے، او آخرانی من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض، یا وہ دو اور ہوں تمہارے علاوہ، یعنی غیر مسلمی ہوں، اگر تم ہو سفر کی حالت میں زمین میں، فاصابتکم مصیبت الموت، پھر آ پہنچے تمہیں مصیبت موت کی، تحبسونہما من بعد الصلاۃ، تو روک لو ان دونوں کو نماز کے بعد، فیقسمانی باللہ، کہ وہ قسم کھائیں اللہ کی، ان ارتبتم لا نشتری بہ ثمنا، کہ اگر تمہیں شک ہو کہ ہم نہیں لیتے اس کے بدلے کوئی قیمت، ولو کانا ذا قربا، پھر اگر ہو کوئی قرابت والا، ولا نکتم شہادت اللہ، اور نہ چھپائے وہ گواہی اللہ کے لیے، انا اذا لمن الآثمین، اور ایسا کریں تو ہم گناہ گار ہوں گے، یعنی وہ دونوں آ کر گواہی دیں گے کہ پہلے جنہوں نے یہ خریدا ہے وہ کہیں گے کہ اللہ کی قسم ہم نے یہ پیالہ جو ہے ان سے خریدا تھا، پھر جو رشتہ دار ہیں وہ آ کر کہیں کہ اللہ کی قسم ہم گواہی دیتے یہ جھوٹے ہیں، انہوں نے ایسا نہیں کیا، ورنہ اگر خریدا ہوتا تو اس کی اجرت ہمیں جو ہے وراثت میں ملتی، کس دام پر خریدا، کہاں ان کے پاس گواہ، تو ان کے پاس گواہ نہیں ہے، اور اگر ہم جھوٹی قسم کھا رہے ہیں تو ہم گناہ گار ہوں، یہ کہا جائے. فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا، پھر اگر معلوم ہو جائے کہ وہ دونوں گناہ کے مرتکب ہیں اور جھوٹ انہوں نے بولا ہے، فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا، تو پھر دو اور گواہ ہیں ان کے مقام پر، مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ، ان لوگوں کی جگہ پر جن کی گواہی جو ہے وہ اس کی، جن دونوں، یعنی وہ گواہیں جو کہتے ہیں کہ ان کی حق تلفی کی ہے ان دونوں نے یہ گواہی دے کر کہ ہم نے وہ پیالہ خریدا ہے. فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ، اب وہ قسم کھائے اللہ کی، لَا شَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِن شَهَادَتِهِمَا، کہ ہماری شہادت زیادہ سچی ہے ان پہلوں کی شہادت سے، وَمَا اعْتَدَيْنَا، اور ہم زیادتی، اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، اِنَّا اِذَا لَمِنَا الظَّالِمِينَ، اور اگر ہم ایسا کریں تو ہم ظلم کرنے والوں میں سے. فرمایا ذَلِكَ أَدْنَى يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا، اور یہ زیادہ قریب ہے اس سے کہ وہ گواہی دیں جوں کی تو، اس میں کوئی گڑبڑ نہ کریں، او یخافو آئیں، یا انہیں یہ خوف ہو، ان ترد ایمانم بعد ایمانہم، کہ رد کی جا سکتی ہے ان کی قسمیں جو ہے وہ بعد میں دوسری قسموں سے، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا، تو ڈرتے رہو اللہ سے اور جو ہے اللہ کی بات سنو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ہدایت نہیں دیتا ایسے فاسقوں کو. اس کے بعد قوموں کی سرکشی کا ذکر آ رہا ہے اور قیامت کا منظر کھینچا جا رہا ہے کہ رسولوں سے باسپرس ہوگی قیامت کے دن ان کی جو ہے وہ امت کے بارے میں. یوم یجمع اللہ الرسل، اور جس دن جمع فرمائے گا اللہ رسولوں کو، فیقول، اور پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، ماذا اجبتم، کیا جواب دیا گیا ہے رسولوں تمہیں. اصل میں یہ وہی انداز ہے جیسے کہ ہم آگے پڑھیں گے آخری پارے میں آئے گا کہ زندہ درگور کی ہوئی بچیوں سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، وَإِذَا مَوَدَّتٌ سُئِلَتْ، کہ زندہ درگور ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا، او بھائی تمہیں کس جرم میں دفن کیا گیا تھا، تو وہ بچی کیا کہے گی معصوم، وہ کہے گی اللہ ان سے پوچھیں یہ ظالم ہے، انہوں نے ظلم کیا مجھ پر، میں چھوٹی تھی معصوم تھی، میرا کیا قصور اگر آپ نے مجھے لڑکی بنایا اور انہوں نے مجھے زندہ زمین میں دفن کر دیا. تو اصل میں یہ پوچھنا تو بچی سے ہے لیکن اصل میں مجرموں کے خلاف یہ گواہی ہوگی. اسی طرح رسولوں سے پوچھا جائے گا کہ کیا جواب دیا ہے ان لوگوں نے آپ کو، تو رسول جب کہیں گے انہوں نے ہمارا انکار کیا، انہوں نے ہمیں تکلیف پہنچائی، تو پھر یہ ساری جو گواہی ہے وہ اصل میں قوم کے خلاف جائے گی. تو پوچھا تو رسولوں سے جا رہا ہے لیکن اصل میں یہ گواہی جو ہے یہ ان کی قوموں کے خلاف جاری. تو قالوا لا علم لنا، اس پر وہ انبیاء کہیں گے کہ ہمارا اپنا کوئی علم نہیں، انک انت علام الغیوب، اے اللہ بے شک آپ ہی غیب کی باتوں کو جاننے والے ہیں، ہمیں تو صرف اس وقت تک کی خبر ہے جب تک ہم ان میں موجود تھے، جب آپ نے ہمیں جو ہے موت دے دی، ہمیں وہاں سے ہٹا لیا، تو اب ہمیں نہیں معلوم کہ انہوں نے ہماری دعوت کا کیا کیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ذکر آ رہا ہے، اس قال اللہ، جبکہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، اذکر نعمتی علیکا، یاد کیجئے جو میں نے احسان کیا آپ پر، والا والدتک، اور جو میں نے احسانات کیا آپ کی والدہ پر۔ نمبر ایک، از ایدتک بروح القدس، جبکہ میں نے مدد کی آپ کی روح قدوس کے ذریعے، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ اصل میں بڑا شدید اندیشہ تھا کہ یا تو یہودی قتل کر دیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یا رومی جو اس وقت کے حکمران تھے فلسطین میں، ان کا قبضہ تھا کہ یہودی ان کے ہاتھوں قتل کروا دیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت پر مامور فرمایا۔ نمبر دو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر دوسرا احسان، تکلم الناس فی المہدی و کہلا، اور آپ کلام کریں گے لوگوں سے جھولے میں۔ مہد کہتے ہیں جو چھوٹے بچوں کا جھولا ہوتا ہے، پیدائش کے بعد آپ کو پتا ہے جھولے میں جو ہے رکھا جاتا ہے بچوں کو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا معجزہ ہے کہ وہ پالکنے میں بولے، بچپن میں بالکل چھوٹے سے تھے جب انہوں نے لوگوں سے خطاب کیا اور اللہ نے انہیں صلاحیت دی، گویائی کی۔ اسی طرح ان پر اللہ کا تیسرا احسان آ رہا ہے، وہ کہلا، کہولت عمر کہلاتی ہے جب کالے بالوں میں سفید بال آنا شروع ہو جاتے، 40 سال اس کے اوپر کی عمر۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا 40 سال کی عمر میں بولنا بھی ایک بہت بڑا احسان و معجزہ ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 35 برس کی تھی جب اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اب قیامت سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ دوبارہ زمین پر نازل کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی کہولت کی عمر کو پہنچیں گے، 40 سال کی عمر کو، اور اس میں گویا ان کا کلام کرنا بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اسی طرح فرمایا، وَإِذَا عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور یہ چوتھی بات کہ اور ہم نے سکھایا آپ کو کتاب اور حکمت۔ تو مولانا شبیر احمد عثمانی جو ہیں تفسیر عثمانی میں لکھتے ہیں کہ یہاں کتاب سے مراد قرآن ہے اور حکمت سے مراد سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ جب نزول ثانی ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، تو وہ پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے آئیں گے، نبی کی حیثیت سے، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ انہیں قرآن کا بھی علم دے گا اور سنت کا علم بھی دے گا۔ والتورات والانجیل، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے آپ کو سکھایا تورات اور انجیل۔ پانچواں احسان اللہ تعالیٰ کا، وَاِسْتَخْلُقُوا مِن تِین، اور جبکہ آپ بناتے تھے مٹی سے، کَحَيَّاتِ الطَّيْرِ بِإِذْنِی، پرندے کسی صورت ہمارے اذن سے، فَتَنْفُخُ فِیہَا، پھر آپ پھونک مارتے تھے اس پرندے میں جو آپ نے مٹی سے جسے بنایا ہوتا تھا، فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِی، بس وہ ہو جاتا تھا زندہ پرندہ ہمارے حکم سے۔ تو یہ بہت بڑی نعمت تھی۔ اسی طرح چھٹی نعمت، وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ، اور آپ اچھا کر دیتے تھے اندھے کو، مادر ذات اندھا، پیدائشی اندھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے تھے آنکھوں پر اس کی آنکھیں روشن ہو جاتی تھی، وہ دیکھنے لگتا تھا۔ اور نواں ساتویں کے بعد آٹھواں احسان، بلکہ چھٹے کے بعد ساتواں آ رہا ہے، ول ابرسا بیزنی، اور آپ ٹھیک کر دیتے تھے کوڑی کو، جسے پلیگ کا مرض ہوتا تھا اللہ کے حکم سے۔ اور آٹھواں احسان، ویس تخرج الموتا بیزنی، اور جبکہ آپ کھڑا کر دیتے تھے مردوں کو میرے حکم سے، کہتے تھے قم بیزن اللہ، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے حکم سے، وہ مردہ زندہ ہو کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ فرمایا، وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اور جب میں نے روک دیا تھا بنی اسرائیل کو آپ سے، یعنی بنی اسرائیل آپ کو قتل کے در پہ تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کا موقع نہیں دیا، اس جئتہم بالبینات، جبکہ آپ لائے تھے ان کے پاس واضح معجزات، فقال الذین کفروا منہم، پھر کہا تھا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیلیوں میں سے، ان ھذا الا سحر مبین، کہ یہ نہیں ہے مگر کھلا جادو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا دسواں احسان، وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور جبکہ میں نے القاء کیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حواریین کے دل میں، ان آمنوا بی وبرسولی، کہ ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر، قالوا آمنا واشهد باننا مسلمون، اور انہوں نے جواب دیا کہ بے شک ہم ایمان لائے اور جو ہے وہ ہم ہیں ہی فرما بردار۔ آگے حواریین کا مطالبہ آ رہا ہے، یہ حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ان کے ساتھی تھے۔ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ 12 ڈسائپلس تھے، 12 حواری تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ بہرحال ان حواریوں نے پھر ایک مطالبہ کر دیا بڑا انہونا، جیسے کہ پہلے منع کیا گیا کہ بلا وجہ سوالات نہ کیا کرو، اس کی ایک مثال یہاں آ رہی ہے غیر ضروری سوالات. فرمائے اس قال الحواریون، جبکہ کہا حواریوں نے، یا عیسی ابن مریم، اے عیسی ابن مریم علیہ السلام، هل یستطیع ربک، کیا ایسا کر سکتے ہیں کر سکتا ہے آپ کا رب، ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، کہ وہ نازل فرمائے ہم پر خوان دسترخوان آسمان سے. اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قال تق اللہ، انہوں نے کہا اللہ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو. کس طرح کے مطالبے کر رہے ہو؟ اب تمہیں معجزہ چاہیے آسمان سے، تم مان چکے ہو میں اللہ کا رسول ہوں، میں تمہیں انجیل دے رہا ہوں، اللہ کے احکامات بتا رہا ہوں، لیکن تم کہہ رہے ہو نہیں آسمان سے ایک دسترخوان اترے ہم پر. تو اب انہوں نے چھ وجوہات جو ہیں، بلکہ چار وجوہات بیان کی کہ وہ کیوں مطالبہ کر رہے ہیں آسمان سے دسترخوان کا. تو مصلحت کیا ہے اس سوال کی؟ نمبر ایک، قالوا نريد ان ناكل منها، انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کھائیں اس میں سے. نمبر دو، وتطمئن قلوبنا، اور اطمینان پا جائیں ہمارے دل، ہم دیکھ لیں اتنا بڑا معجزہ آسمان سے خوان آیا اور ہم نے آسمان کے میوے اور کھانا جو ہے کھایا، ہمارے دلوں کو اطمینان ہوگا. نمبر تین، ونعلم ان قد صدقتنا، اور ہم جان لیں کہ آپ نے ہم سے سچ کہا تھا، واقعی جو ہے اللہ کے رسول ہیں اور ہمارے آنکھوں کے سامنے معجزہ آ گیا اور جو کچھ آپ نے ہم سے بیان کیا وہ سچ ہے. اور نمبر چار، ونکون علیہ من الشاہدین، اور ہم ہو جائیں اس معجزے پر خود گواہ. قال عیسی ابن مریم، اس پر دعا فرمائی عیسی ابن مریم علیہ السلام نے، اللہم ربنا انزل علینا مائدتا من السماء، اے ہمارے رب نازل فرما ہم پر اخوان آسمان سے، تکون لنا عیدا لاولنا و آخرنا، جو ہو جائے ہمارے لیے عید، ہمارے پہلے لوگوں کے لیے بھی اور بعد میں آنے والوں کے لیے بھی، و آیتا من کا، اور ہو جائے ایک نشانی آپ کی طرف سے، ورزقنا وانتا خیر الرازقین، اور ہمیں رزق عطا فرمائیے، آپ بہترین رزق عطا فرمانے والے. اب اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کا جواب دیا، قال اللہ انی منزلہا علیکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں نازل کروں گا تمہارے اس مطالبے کو تم پر، فمن یکفر بعد منکم، پھر جو کوئی انکار کرے گا اس معجزے کے بعد، فانی اعذبہ عذابا، تو پھر میں اسے ایسا عذاب ضرور دوں گا، لا اعذبہ احدا من العالمین، جیسا میں نے پورے جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیا ہوگا. تو ساتھ ہی یہ شرط بھی لگا دی. اب یہاں پر بات ختم ہو گئی اور آگے جو ہے وہ قیامت کا ذکر آ رہا ہے. تو مفسرین کی دو رائے ہیں، ایک رائے یہ ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کے سخت جواب کو سن کر وہ لوگ تائب ہو گئے، انہوں نے اس مطالبے سے دستبرداری اختیار کر لی اور پھر آسمان سے کوئی مائدہ نازل نہیں ہوا. لیکن دوسری رائے ہے مفسرین کی، آسمان سے مائدہ نازل ہوا لیکن اللہ نے شرط لگائی کہ بس جو کھانا ہے ابھی کھا لو اور باقی تقسیم کر دو، اٹھا کر نہیں رکھنا. لیکن لوگوں نے کچھ کھایا اور باقی جمع کر کے رکھ لیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے. اور یہ تسہیل القرآن میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے چہروں کو مسخ کر دیا، بندر اور خنزیر بنا دیا. تو بہرحال واللہ عالم کہ حقیقت کیا تھی، لیکن محسوس ایسا ہی ہوتا ہے کہ اتنا سخت جواب اللہ کی طرف سے آیا تھا کہ بہت برا جو ہے وہ حال ہوا ہوگا اگر یہ مطالبہ ان کا پورا کیا گیا. آگے استفسار باری تعالیٰ کا ذکر آ رہا ہے، قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ کا جو ہے باز پرس، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور فرمائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، یعنی اے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا آپ نے کہا تھا لوگوں سے، اتخذونی وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ بنا لو مجھے اور میری ماں کو خدا اللہ کو چھوڑ کر. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا جلالی کیفیت ہوگی اللہ تعالیٰ کی، اور کیسا شدید معاملہ ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کہ اللہ تعالیٰ پورے جلال میں اور پوچھ رہے ہیں کیا آپ نے کہا تھا کہ مجھے خدا بناؤ میری ماں کو خدا بنا. روح المعانی جو بہت ہی مشہور تفسیر ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خون کا پسینہ جاری ہو جائے گا اللہ کے جلال کو دیکھ کر اس سوال پر. اس پر پھر دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے، قالا سبحانک، عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اللہ آپ پاک ہیں، ما یکونو لی، میرے شایان شان نہیں، ان اقول ما لیس لی بحق، کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق ہی نہیں پہنچتا، ان کنت قلتہ، اگر میں نے یہ کہا ہوتا، فقد علمتہ، تو یہ آپ کے علم میں ہوتا، تعلم ما فی نفسی، کیونکہ آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے جی میں، ولا اعلم ما فی نفسک، اور میں نہیں جانتا جو آپ کے جی میں، اللہ کے جی میں کیا ہے اس وقت، وہ یہ کہ یہ جو ڈانٹ ہے یا سختی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے نہیں ہے، ان عیسائیوں کے لیے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو بدل دیا، اصل میں کہا تو رسول کو جا رہا ہے لیکن سنایا جو ہے وہ اس قوم کو جا رہا ہے جس نے اپنے پیغمبر کی تعلیمات کو بدل لیا، اصل غصہ ان کی طرف ہے. اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے انکا انت علام الغیوب، اے اللہ بے شک آپ تو تمام غیب کا علم رکھنے والے ہیں. اور اب تفصیلی جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے، ما قلت لہم الا، اور نہیں کہا تھا میں نے ان سے مگر، ما امرتنی بھی، وہی جو جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا، ان اعبد اللہ ربی و ربکم، اور میں نے کیا کہا تھا کہ عبادت کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اے اللہ میں رہا ان کے درمیان نگران، ما دُمْتُ فِيهِمْ، جب تک کہ میں رہا ان میں، فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، جب آپ نے مجھے اٹھا لیا، كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، تو آپ ہی پھر ان کے درمیان جو ہے وہ نگہبان تھے، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور اللہ آپ ہر چیز پر خوب گواہ ہیں، آپ باخبر ہیں، آپ کو علم حقیقت کیا ہے، میں نے کبھی بھی شرک کی دعوت نہیں دی، میں تو ہمیشہ توحید کی دعوت دی، انہوں نے میرے پیغام کو بدل دیا. آپ پڑھنا چاہیں تو بہت عمدہ کتاب کیا ہے ڈاکٹر سار احمد رحمۃ اللہ علیہ کا، مسیل عیسیٰ علی مرتضیٰ، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال، اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شان جو ہے اس کتابچے میں جمع کی ہے ڈاکٹر صاحب نے. آگے پھر دیکھیں کیا زبردست الفاظ میں اب اللہ تعالیٰ اپنے پورے جلال میں اور اس کیفیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لیے، جس قوم نے شرک کیا، نافرمانیاں کی، اللہ کو ناراض کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے طور پر تو قتل کر دیا، سولی چڑھا دیا، لیکن وہ اپنی قوم کے لیے سفارش کر رہے ہیں. دیکھیں کیا زبردست الفاظ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے ان تعذبہم، اے اللہ اگر آپ عذاب دیں انہیں، فإنہم عبادک، تو یہ اللہ آپ ہی کے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر آپ بخش دینے معاف فرما دینے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو اللہ بے شک آپ زبردست ہیں کمال حکمت والے. جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات یہی ایک آیت پڑھتے رہے، اور رو رو کے زارو قطار جو ہے آنسوؤں سے آپ کی داڑھی تر ہو گئی، آپ یہی پڑھتے جاتے تھے کہ ان تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، اللہ اگر آپ انہیں عذاب دے تو یہ آپ کے ہی بندے، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر آپ انہیں بخش دیں، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو اللہ آپ زبردست ہیں کمال حکمت والے. مومنین کا انجام کیا ہوگا، سچائی کا صلہ دنیا میں نہیں ملتا لیکن آخرت میں ملے گا. چنانچہ فرمایا قال اللہ هذا يوم، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج کا یہ دن وہ ہے، ينفع الصادقين صدقهم، کہ فائدہ دے گا سچوں کو ان کا سچ، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے سے بہتی ہوں گی نہریں، خالدین فیہا ابدا، اب ان جنتوں میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ، رضی اللہ عنہم، سب سے بڑی نعمت اللہ ان سے راضی ہوگا، ورضوا عنہ، اب وہ بھی اس اللہ سے راضی ہوں گے، ذالک الفوز العظیم، یہ ہے عظیم کامیابی، اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے، یہ ہیں وہ نعمتیں جنہیں اللہ سے مانگنا چاہیے، اور یہ ہے وہ کامیابی جس کے لیے محنت کرنی چاہیے، جس کے لیے وقت لگانا چاہیے، جس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. ہم دو ٹکوں کے لیے اپنی اتنی قیمتی زندگی ضائع کر رہے ہیں، کیا فائدہ ہے بھائی، دو روپے زیادہ کما لیں دو روپے کم، اصل نعمتیں ہیں جن کی طرف دھیان ہی نہیں. تو فرمایا للہ ملک السماوات والارض، سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی مالکیت کا ذکر ہے، فرمایا کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین، وما فیہن، اور جو کچھ ان کے اندر ہے، اہل آسمان بھی اللہ کی عاجز مخلوق ہے، اہل زمین بھی اللہ کی عاجز مخلوق ہے، سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، وہو علی کل شیئن قدیر، اور وہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، کوئی اس سے بھاگ کر نہیں جا سکتا، کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے، کوئی اس کا نہ اس جیسا ہے نہ کوئی اس کے مد مقابل. شیطان بھی اللہ کی ایک عاجز حقیر مخلوق ہے، شیطان اللہ کا مد مقابل نہیں ہے کہ اس کا مقابلہ کر سکے، تو سب سے بڑھ کر قدرت طاقت رکھنے والا وہ اللہ تعالیٰ. آگے پھر سورہ انعام ہے. الحمدللہ یہاں تک ہم نے جو ہے وہ ایک بڑا حصہ مکمل کیا. پہلی سورت ہم نے پڑھی تھی سورہ فاتحہ جو مکی سورت, پھر چار سورتیں ہم نے پڑھی ہیں بڑی بڑی جو مدنی سورتیں, سورہ بقرہ, پھر سورہ آل عمران, پھر سورہ نساء, پھر سورہ مائدہ. اب یہاں سے مکی سورتوں کا آغاز ہو رہا ہے, اور جو ہے اس میں پہلی سورت جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ سورہ انعام. مکی سورتوں کے جو مضامین ہیں وہ تین مضامین آ رہے ہیں. نمبر ایک ایمانیات ثلاثہ, مکی سورتوں میں زیادہ تر ایمانیات کا ذکر ہے, توحید یعنی اللہ ایک ہے, اس کے دلائل دیے گئے. نمبر دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, قرآن برحق ہے. اور نمبر تین قیامت آ کر رہے گی, اصل زندگی آخرت کی. یہ بالکل بنیادی مضامین ہیں مکی قرآن کے. اسی طرح پھر اس میں تذکیرات ثلاثہ آتی ہیں. شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تذکیر کہتے ہیں یاد دہانی, اور وہ کہتے ہیں قرآن میں اور خصوصاً مکی سورتوں میں تذکیرات ثلاثہ ہیں, یعنی تین یاد دہانیاں. ایک ہے تذکیر بعلائی اللہ, یعنی اللہ کی نعمتوں کے ذکر سے اللہ کی پہچان کرانا. میں اعلان کر دوں کہ آج انشاءاللہ وقفہ جو ہے 12:30 پہ ہوگا. یہ جو سیٹرڈے نائٹس ہیں یہ ہم نے آپ سے ایکسٹرا 50 منٹ مانگے ہیں آپ سے, تو انشاءاللہ زیادہ نہیں ہوں گے, 40-50 منٹ جو عام شیڈیول ہے اس سے زیادہ, تاکہ کور کیا جائے. 29 راتیں, 30 پارے, ایک پارا کور کرنا ہے, تو وہ انشاءاللہ اس طرح تھوڑا تھوڑا بیٹھ کر کریں گے. بات یہ ہو رہی تھی کہ مکی قرآن میں تذکیرات ثلاثہ, تو پہلی یاد دہانی اللہ کی نعمتوں کے ذریعے, کہ اللہ وہ ہے جس نے یہ آسمان دیا, زمین دی, پانی دیا, زمین سے تمہارے لیے انواع اقسام کے پھل اگائے, تو اسے کہتے ہیں تذکیر بعلائی اللہ. پھر دوسرا یاد دہانی کا ذریعہ اللہ کے بڑے بڑے دن جن پر اللہ تعالیٰ نے نافرمان قوموں پر عذاب بھیجا. انشاءاللہ 12:30 بجے بریک ہوگا, چائے کا وقفہ ہوگا, اور ابھی 10 منٹ میں انشاءاللہ تراوی ہم کر لیں گے, تو زیادہ پریشان نہ ہو, انشاءاللہ چند منٹ کی بات ہے. اسی طرح تذکیر بالایام اللہ کیا آتا ہے کہ اللہ کے نافرمان قوموں پر اللہ کے عذاب کے دن ان کا تذکرہ آئے گا. انشاءاللہ سورہ اعراف میں جو ہے ہم 6 رسولوں کے واقعات پڑھیں گے کہ جب ان کی قوموں نے نافرمانی کی تو ان پر اللہ کا عذاب آیا. اسی طرح تیسرا یاد دہانی کا انداز ہے تذکیر بالموت وما بعد الموت. موت کا ذکر کیا جاتا ہے اور موت کے بعد آنے والے حالات کا ذکر, جنت جہنم کا ذکر, اس سے لوگوں کو گویا نصیحت کی جاتی ہے. پھر سورہ انعام کے بارے میں خاص خاص باتیں سمجھ لیں. انعام کہتے ہیں مویشیوں کو, انگریزی میں ترجمہ ہوتا ہے کیٹل. یہ مویشی کیا ہوتے ہیں, یہ گائے, اونٹ, اسی طرح بکرا, بکری, دمبا, دمبی, کیونکہ اس سورت میں ذکر آ رہا ہے ان کا, اس لیے یہ علامتی نام ہے سورت. پھر سورہ انعام کے بارے میں خاص بات یہ ہے کہ پوری کی پوری سورت ایک ساتھ نازل ہوئی, حالانکہ 20 رکوع ہیں, 165 آیات ہیں, لیکن ایک ہی دفعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی, اور 70,000 فرشتوں کے جلوں میں سورت کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. پھر یہ کہ یہ سورت سورہ اعراف کا جوڑا ہے, اور ان دونوں سورتوں میں یہ بالکل مکی دور کے آخر میں یہ سورتیں نازل ہوئیں, اور ان میں مشرکین مکہ کے لیے عذاب کی خبریں اور عذاب کی وعیدیں. پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ سورت الحمدللہ سے شروع ہو رہی, تو قرآن میں 4 سورتیں جن کا آغاز الحمدللہ سے ہو رہا ہے. ایک سورت ہم پڑھا ہے سورہ فاتحہ, دوسری یہ پڑھ رہے ہیں سورہ انعام, پھر برابر وقفے سے تیسری سورت آئے گی سورہ کہف, اور پھر چوتھی سورت آئے گی سورہ سبا. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کو 4 برابر حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے یہ الحمدللہ سے شروع ہونے والی سورتوں سے. اور پھر مزید اس پوری سورت میں جو رخ ہے وہ فرمائشی معجزہ, اس کا مطالبہ قوم کی طرف سے. قوم کہہ رہی ہے ہمیں معجزہ لا کر دکھائیں, اور کوئی سیڑھی لگ جائے, آپ آسمان پر چڑھ جائیں ہماری نظروں کے سامنے, اور پھر آسمان سے ایک کتاب جو ہے وہ لے کر اتریں, پھر ہم مانیں گے آپ کو رسول, یا آپ کے لیے کوئی بڑا سا باغ لگا دے اللہ اس صحرا کے اندر, ہم سو کر اٹھیں تو کل صبح باغ لگا ہوا آپ کے لیے, پھر ہم مانیں گے آپ اللہ کے رسول. تو اس طرح کے بے ڈھنگے وہ مطالبات کر رہے ہیں, اس کا یہاں جواب دیا گیا. پھر دلچسپی کے لیے آپ کے لیے صرف یہ کہ اس میں 9 سرچنگ کوسچنز آ رہے ہیں, یعنی آپ کہیں کہ دلیل اعترافی آ رہی ہے اللہ کے لیے, کہ ایسی بات کہی جاتی ہے کہ آدمی جب غور و فکر کرتا ہے تو اندر سے جواب آتا ہے کہ بالکل صحیح کہا گیا, اور واقعی اللہ ہے, اور واقعی اللہ ہی کی شان. تو اس طرح کے سرچنگ کوسچنز تقریباً 9 آ رہے ہیں, ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. اسی طرح ہمیں ذرا بڑی دلچسپی ہے قل سے, قل, اور 4 قل آپ کو بتائیں جو آخری پارے میں آتی ہیں, 4 سورتیں جو قل سے شروع ہیں. تو اس سورت کے اندر 25 سے زیادہ قل سے جو آیتیں شروع ہو رہی ہیں. تو بہرحال یہ صرف آپ کی دلچسپی کے لیے. آئیے ہم شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور شروع میں سنویت کی نفی ہے, اللہ ایک ہی ہے. فرمایا الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض. کل شکر کل تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین. وجعل الظلمات والنور, اور اسی نے پیدا کیا اندھیرا اور روشنی. اصل میں لوگوں نے مانا تھا کہ آسمان کا خدا کوئی اور ہے, زمین کا کوئی اور ہے. تو کہا جا رہا ہے نہیں نہیں, آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ایک ہے. اس لیے لوگ کہتے تھے کہ اندھیرے کا خدا اور ہے, روشنی کا علیحدہ ہے. فرمایا نہیں, اندھیرے اور روشنی بھی اسی اللہ نے پیدا فرمائے. ثم الذین کفروا بربہم یعدلون, اور پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر کرتے ہیں. تو صرف اور صرف ایک اللہ ہی رب ہے, وہی معبود ہے, اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں. پھر آگے موت اور قیامت کا بیان آ رہا ہے. هو الذی خلقکم من طین, وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیا تمہیں مٹی سے. ثم قضا اجلا, پھر اس نے ٹھہرایا ایک وقت معین. واجل مسمن عندہ, اور ایک مدت معین اس اللہ کے پاس ہے. تو یہاں دو اجل کا ذکر آ رہا ہے, ایک ہماری موت ہے اجل, اور دوسری اس پوری کائنات کی موت ہے اجل, یعنی جسے ہم قیامت کہتے ہیں. تو فرمایا لیکن قیامت کی مدت کا علم کس کے پاس ہے؟ وہ اللہ ہی کے پاس ہے, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. نہ اللہ نے یہ علم کسی نبی کو دیا, نہ کسی فرشتے کو دیا, کسی کو نہیں معلوم قیامت کب آئے گی, وہ صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے. تو فرمایا اجل مسمن عندہ, ایک معین مدت جو جس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. ثم انتم تمترون, اور پھر بھی تم شک میں پڑے ہوئے. آگے وسعت علم باری تعالیٰ کا بیان ہے. ہو اللہ فی السماوات و فی الارض, وہی اللہ ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی. فرمایا یعلم سرکم و جہرکم, و اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو, جو کچھ ظاہر کرتے ہو. و یعلم ما تکسبون, اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کما رہے ہو, کون کتنے گناہ کما رہا ہے, کون کتنی نیکیاں کما رہا ہے, اللہ کے علم ہے. کون دنیا کما رہا ہے, کون آخرت کما رہا ہے, سب اللہ کے علم ہے. آیات الہی سے اعراض کی سزا بیان ہو رہی ہے. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم, اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے. الا كانوا عنها معرضين, مگر وہ اس سے اعراض کرتے. فقط كذبوا بالحق, بس انہوں نے جھٹلا دیا حق کو. لما جاءهم, جب کہ وہ حق آیا ان کے پاس قرآن کی صورت میں. فسوف يأتيهم انباء, سو جلدی آ کر رہے گی ان کے پاس حقیقت. ما کانو بہی یستہزئون, اس کی جس کا وہ مذاق اڑایا کر رہے ہیں. اصل میں نافرمان قومیں نبیوں کی طرف سے وعید کا مذاق اڑاتی. انبیاء کہتے ہیں باز آ جاؤ, اصلاح کر لو, ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا. اور قومیں کہتی ہیں کون سا عذاب, دکھائیں ہمیں کہاں آ رہا ہے عذاب, آسمان کو گرا کر دکھائیں ہم پر, زلزلہ لا کر دکھائیں ذرا, وہ مذاق اڑاتے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان قریب آ جائے گا ان پر وہ عذاب جس کا آج وہ مذاق اڑا رہے ہیں. آگے درس عبرت ہے سابقہ قوموں سے. قرآن کا یہ ایک طریقہ ہے, اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ نافرمانی کا انجام کیا ہوتا ہے. تو ماضی سے سبق لینا چاہیے اور تاریخ سے سبق لینا چاہیے. فرمایا الم یراؤکم اہلکنا من قبلہم من قرن, کیا نہیں دیکھا انہوں نے کتنی ہی قومیں ہم نے ہلاک کر دیں ان سے پہلے. مکناہم فی الارض, جنہیں ہم نے تمکن دیا تھا زمین میں. فرمایا مالم نمکن لکم, وہ طاقت وہ تمکن جو ہم نے تمہیں نہیں دیا. وارسلنا السماء علیہم مدرارا, اور ہم نے برسایا ان پر آسمان موسلا دار بارش کی صورت میں. وجعلنا الانہار تجری من تحتہم, اور ہم نے بہا دی نہریں ان کے پیروں کے نیچے سے. فاہلکناہم بذنوبہم, لیکن پھر ہم نے ہلاک کر دیا انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے. تو کہا جا رہا ہے کہ مشرکین مکہ کو کیا دیا ہے اللہ نے, اس سے کو بہت بڑھ کر اللہ نے سابقہ قوموں کو دیا. قوم عاد اتنے لمبے قد انہیں دیے اور انہیں ایسی صلاحیت دی, بڑے ستونوں والے وہ محل بناتے. قوم سمود ایسی سائنس اور ٹیکنالوجی دی تھی کہ پہاڑوں کو تراش کر محل بناتے تھے. تو فرمایا کہ انہیں ہم نے کیا دیا ہے جو ان سے پہلے لوگوں کو طاقت دی تھی. لیکن پھر کیا ہوا, فاہلکناہم بذنوبہم, پھر ہم نے سابقہ قوموں کو ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کی وجہ سے. وانشانا من بعدہم قرنن آخرین, اور ہم نے پیدا کر دی ان کے بعد دوسری قومیں. تو میرے آپ کے لیے سبق ہے کہ ہم نے بھی گناہ کی زندگی اختیار کی, تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ ہم پر عذاب بھیج دیں. اب وہ پورا عذاب استیصال تو اس امت پر نہیں آئے گا, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ پوری کی پوری قوم کو برباد کر دیا جائے, لیکن عذاب کے تھوڑے تھوڑے لوگوں پر, انڈیویجولز پر عذاب آج بھی آ رہا ہے. کہیں طوفان آتا ہے, کہیں زلزلہ آتا ہے, کہیں جو ہے وہ بجلیاں گرتی ہیں, تو یہ سب اللہ کے عذاب کی شکلیں. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہوتا ہے. آگے رسالت پر مشرکین کے اعتراضات کا جواب آ رہا ہے. ان کا ایک اعتراض یہ تھا کہ یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا, یہ ایک کتابی شکل میں کیوں نہیں نازل کر دیا گیا؟ یہ ایک کتاب نازل ہو جاتی جیسے تورات لکھی ہوئی نازل ہوئی تھی. اسی طرح ان کا دوسرا اعتراض تھا کہ فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے, یہ تو ہماری طرح کے انسان ہیں انبیاء, اور ہر قوم یہی آ کر کہتی رہی کہ بھئی یہ بھی کھانا کھاتے ہیں, یہ بھی بازاروں میں جاتے ہیں, ان کے بھی بیوی بچے ہیں, تو ہم ایک انسان کی اطاعت کیوں کریں؟ کوئی فرشتہ نازل کرتا اللہ تعالیٰ؟ تو ان کے ان دونوں اعتراضات کا جواب دیا جا رہا ہے. پہلے لکھی ہوئی کتاب کیوں نہیں نازل کی, اس اعتراض کا جواب. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم نازل کرتے آپ پر کتاب جو ہے لکھی ہوئی کاغذوں میں, فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِهِمْ, پھر وہ اسے چھو لیتے اپنے ہاتھوں سے, لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا, تب بھی کہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, اِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ, کہ یہ نہیں ہے مگر کھلا جادو, انہیں ماننا ہی نہیں. تورات تو لکھی ہوئی اللہ نے معجزانہ طور پر دی تھی, انہوں نے اپنے ہاتھوں میں اٹھائی بھی ہوگی, اسے چھوا بھی ہوگا, لیکن یہ کہاں ایمان لے آئے, یہ اس کے خلاف ورزی کرتے رہے. اسی طرح جو ہے وہ اب دوسرا جو ان کا کہنا تھا کہ فرشتہ اللہ نازل فرماتا, وقالوا لولا انزل علیہ ملک, اور وہ کہتے ہیں کیوں نہیں نازل کیا گیا ہم پر فرشتہ, ولو انزلنا ملکا, اور اگر ہم نازل کر دیتے کوئی فرشتہ, لقضی الامر, تو معاملہ ہی سمیٹ دیا جاتا, تو فرشتے تو نازل ہو جاتے تو معاملہ ہی لپیٹ دیا جاتا. وہ اور اسی طرح فرمایا ثم لا ينذرون, اب انہیں ہرگز مہلت نہ دی جاتی. فرشتے اترتے ہیں نافرمان قوموں پر اللہ کا عذاب لے کر, پھر کوئی مہلت نہیں ہوتی نہ توبہ کی اور نہ ایمان لانے کی. اسی طرح فرمایا ولو جعلناہ ملکا, اور اگر ہم کسی رسول کو بناتے فرشتہ, یعنی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے, لا جعلناہ رجلا, تو بھی ہم اسے بناتے ایک انسان کسی صورت میں, کیونکہ انسان میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ فرشتے کو اس کی اصلی شکل میں دیکھ سکتے, تو اگر کسی فرشتے کو بھی اللہ بھیجتے تو انسانی شکل میں بھیجتے, وَلَا لَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ, تو پھر وہ اسی شک میں پڑے رہتے, پھر وہ کہتے یہ تو انسان ہے فرشتہ کہاں ہے, حقیقی فرشتے کو اس کی اصل شکل میں دیکھ نہیں سکتے, فرشتے کو انسان بنا کر بھیجتے تو بھی شک میں پڑ جاتے, تو اصل میں مطلوب فرشتہ بھیجنا ہی نہیں ہے, کیونکہ انسانوں کے لیے نمونہ مثال وہ انسان ہی بن سکتا ہے, فرشتہ نہیں بن سکتا. تو اگر زمین پر فرشتے رہتے ہوتے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو رسول بنا کر بھیجتے, لیکن زمین پر انسان رہتے ہیں, جو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں ہی کو جو ہے وہ رسول بنا کر بھیجا, یہ بات سمجھائی گئی. فرمایا وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ, اور جو ہے انہوں نے مذاق اڑایا رسولوں کا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے, فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ, پھر آ پڑا ان پر وہی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے, یہ جو کہتے تھے کہ لے آئے عذاب اور پھاڑ دیں زمین ہمارے لیے, تو اور گرا دیں ہم پر آسمان کا ٹکڑا, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر وہی عذاب آ پڑا ان پر جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے, مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ, یعنی جس کی وہ ہنسی اڑایا کرتے تھے. بس یہ یہاں پر رکیں گے انشاءاللہ, تراویح جو ہے باقی ادا کریں گے انشاءاللہ, اس کے بعد پھر وقفہ ہوگا, عموماً 15 منٹ کا وقفہ کرتے ہیں لیکن آج تھوڑا سا طویل کریں گے وقفہ انشاءاللہ آدھے گھنٹے کا, تاکہ آپ لوگوں سے کچھ ملاقات بھی ہو جائے, اور آپ لوگ اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکیں گے.